الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ توحید در قرآن پر ہے, اور اس میں جو ہمارا مین ریفرنس ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب توحید در قرآن تفسیر موضوع, جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور ہمارا جو وہ تھا ٹاپک وہ تھا کہ خدا پر براہین, براہین کا مطلب پروفس, خدا کو ہم کیسے پہچانیں اور خدا پر ہم دلیل یا برہان کس کس چیز کو بنا کر لائیں. تو اس میں ہم نے پانچ چیزوں کا ذکر کر لیا تھا, جس میں آخری جو ہماری دلیل تھی وہ کیا تھی, برہان حیات و موت, یعنی موت اور حیات خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا یا اس کا کوئی قائم کرنے والا ہے. کیوں, یعنی کہ مختصراً میں ایک بات عرض کر دوں کہ کیوں موت اور حیات کسی اس کے عطا کرنے والے یا قائم کرنے والے پر دلیل بنتی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی موجود یا کوئی بھی پرسن یا پرسنالٹی یا کوئی بھی شخصیت اگر ایک سرٹن انسٹنٹ آف ٹائم سے شروع ہوئی ہے اس کی زندگی یا اس کا وجود, تو یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو خود سے نہیں شروع کیا ہے, یعنی وہ اپنی زندگی کی پیدائش کا سبب خود نہیں ہے, اپنی حیات کو وجود میں لانے والا خود نہیں ہے. کیونکہ جو اپنی حیات پر خود قدرت رکھتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاص انسٹنٹ آف ٹائم سے شروع ہوگا. تو یہ چیز خود دلالت کرتی ہے, یہ ثبوت بنتی ہے کہ کوئی اور ہے کہ جو اس کو وجود میں لا رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر ایک شے وجود میں آ گئی ہے, اس کی ایگزسٹنس آ گئی ہے, مطلب کہ ایک اس کی زندگی شروع ہو گئی ہے, اور اگر وہ اپنی زندگی پر خود قدرت اور کنٹرول رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیکے ہونے اور مرنے نہیں دے گا. ٹھیک, تو نمبر ون, حیات کا شروع ہونا ایک مخصوص لمحے سے, اور پھر حیات کا زندگی کا ایک پیک پر پہنچنے کے بعد ڈکلائن ہونا اور ڈیڈ ہو جانا, یہ تمام کی تمام چیزیں بذات خود اس بات کو نیگیٹ کرتی ہیں, نفی کرتی ہیں کہ یہ موجود خود اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے. ٹھیک, درست. تو یہ جو حیات و موت کی ایگزسٹنس ہے ہماری لائف میں, کہ ہم ایک سرٹن انسٹنٹ آف ٹائم پہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہماری زندگی مطلب یوں جاتی ہے, پھر یوں آتی ہے, اور پھر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز عقلاً اگر ہمارے قابو اور اختیار میں ہو تو یہ زندگی ایسی نہ ہو. یعنی کہ ہم کوئی بھی انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میں اگر زندہ ہوں تو میں جوانی میں پہنچنے کے بعد بوڑھا ہو جاؤں, میرے قوا جو ہیں وہ یا میرے آرگنز یا میری فیکلٹیز وہ اپنی پیک پاور کو پہنچنے کے بعد کمزور ہو جائیں, کوئی قبول نہیں کرے گا اس بات کو. ٹھیک ہے, اور چیدائے کے موت. تو یہ دلیل, یعنی اس طریقے سے جو براہین اور دلائل ہیں کہ جو کسی ہستی کے, یعنی کہ جو مالک ہے, غالب ہے, جو اتھارٹی رکھتا ہے ان سب پر, تو یہ خود اس پر دلائل ہیں. تو اس سے اگلی دلیل جو بیان کرتے ہیں وہ دلیل ہے برہان شہادت خدا. اچھا, یہ دلیل جو ہے یہ تھوڑی ظاہراً عجیب سی لگتی ہے. پہلے اس میں شہادت خدا کا مطلب کیا ہے, کہ یعنی خدا خود اپنے وجود پر گواہ ہے. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی, یعنی کہ آپ اگر کسی کو ثابت کر رہے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ خود اس کو کیسے گواہ بنا کے لائیں گے, خود یعنی اس پر گواہ بننے کے لیے کسی اور کو آنا ہوگا. ٹھیک, تو یہاں پر جو اس کا جواب ہے, اور یہ کافی مطلب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دماغ کی مضبوطی چاہیے, وہ کیا کہ اگر کوئی ہستی عین حق ہے, صحیح, یعنی یہاں پر مین پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کہ سچ پر یا کسی کی ایگزسٹنس پر کسی دوسرے کو گواہ بنا کر کیوں لانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس میں فالس ہوڈ ہوتی ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، اس میں خامی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، یا اس میں محدودیت ہوتی ہے، اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کانسٹرینٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ہستی میں سے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیں، یعنی وہ عین سچ بھی ہو، عین حق بھی ہو، اس میں کوئی پابندی بھی نہ لگی بھی ہو، اس کا وجود کہیں سے محدود بھی نہ ہو، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ ہستی خود اپنی ذات کو خود برقرار رکھنے پر قدرت رکھے گی، بلکہ سب سے بہترین گواہ اپنے وجود پر خود ہوگی۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ بعض اوقات ہم اپنی زبان میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں صاحب تو بس وہی ہیں، یعنی یہ پروڈکٹ یہ ہے، یہ تو بس یہی ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو بس یہی ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اب خود اپنی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کو اتنے اچھے طریقے سے مینیفیسٹ کر رہی ہے کہ اس پر کسی اور کو دلیل بنا کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اس پروڈکٹ کو، جیسے ایک مثال اگر میں خوشبو کی دوں جو ہماری زبان میں دی جاتی ہے، مشک، یعنی کہ جو بہترین خوشبو جو کہی جاتی ہے، تو اس کا کیا ہے کہ مشک تو بس مشک ہے۔ اب آپ اس کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ مشک کو آپ امبر سے کمپیئر کریں یا گلاب سے کمپیئر کریں یا چمیلی سے کمپیئر کریں، نہیں، مشک تو بس مشک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی آپ کو کسی اور پر گواہ بنا کر لانے کے لیے یا کسی کی تشبیہ کے ذریعے سے کسی کو سمجھانے کے لیے اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب اس شے میں بذات خود خامی اور کمزوری اور محدودیت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ذات خداوند ان تمام نقائص سے مبرہ ہے، بالاتر ہے، بزرگ تر ہے، لہذا حقیقتاً اس کے وجود پر کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو ایک طرز استدلال ہے نا، یہ بہت عجیب ہے، یہ بہت عجیب ہے، یعنی کہ ہمارے نارمل لائف کے لحاظ سے کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو محدود ہوتی ہیں، جو ناقص ہوتی ہیں، اور اس بنا پر ہمیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے یا ان کی ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں کسی غیر کو گواہ بنا کے لانا پڑتا ہے۔ اور اسی قسم کے جملے جو ہیں نا، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے دعائے رفع میں ملتے ہیں کہ کیا تیرے تجھ سے زیادہ کوئی اور بھی ظاہر ہے کہ میں اس کو تیرے اوپر دلیل بنا کر لاؤں جو تیرا مظہر ہو جائے؟ یعنی، اور پھر وہاں پر آپ نے وہ جملہ عمیت عین لا ترا کا علیہم رقیبہ، کہ اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھتی اپنے اوپر نگراں، وہ آنکھ اندھی ہے۔ تو یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی شہادت خود توحید پر تین قسم کی ہے۔ ایک شہادت جو ہے، یعنی ایک گواہی جو خدا دیتا ہے خود اپنے اوپر، وہ آیات آفاقی اور انفسی کے ذریعے سے دیتا ہے، یعنی وہ تمام کی تمام خدا کی نشانیاں جو یونیورس میں موجود ہیں یا انسان کے نفس میں موجود ہیں، یعنی یہ خود خدا ہی ہے جو ان کے ذریعے سے اپنے وجود پر گواہی دے رہا ہے۔ کہ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسری گواہی جو ہے وہ ایک لحاظ سے شہادت قولی ہے، یعنی قول ہے یا ایک بیان ہے یا ایک دلیل ہے جو خدا پیش کرتا ہے، جیسے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، کہ جس شہادت میں خدا نے کس کو شامل کیا اپنے ساتھ؟ ملائکہ کو اور صاحبان علم کو شامل کیا، توحید پر شہادت۔ اور تیسری شہادت جو ہے وہ شہادت وجودی ہے، یعنی ہر شے کے وجود کی گہرائی خود رب کے اوپر گواہ ہے، اس کے وجود کی حقیقت۔ تو یہاں پر ہم جس شہادت کی بات کر رہے ہیں وہ شہادت کیا ہے کہ وہ دوسرے قسم کی ہے, یعنی شہادت قولی, قول کی شہادت. اچھا, قول کی جو شہادت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کہ یعنی یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ لیں, قول کا مطلب کیا صرف ایک دعویٰ ہے کہ خدا جو ہے کیا وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, یا وہاں پر کوئی ایسی برہان اور دلیل خدا کی طرف سے موجود ہے کہ جو قول خدا کی تصدیق کرتی ہے, اس کو اٹیسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قول بغیر دلیل کے صرف دعویٰ ہے. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی محکم دلیل نہیں ہے جو بات آپ نے کہی ہے, تو آپ خالی ایک کلیم کر رہے ہیں, اس کا دوگے پروف نہیں بنتا. تو خدا کی طرف سے جو یہ شہادت قولی ہے وہ کس جگہ پر, یعنی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ تو وہاں پر جو آیت بیان کرتے ہیں وہ یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 19, کہ جس میں یہ خدا کی طرف سے اس شہادت کو, قل ایو شیئن اکبر شہادتن, اے پیغمبر آپ ان سے کہیں, یعنی ان سے آرگیو کریں یا ان سے جواب طلب کریں, ایو شیئن اکبر شہادتن, کہ کون سی شے سب سے بزرگ ہے شہادت کے لیے. یعنی اگر میں کسی کو گواہ بناؤں تو سب سے بزرگ تر, یعنی سب سے اہم, بزرگی کا مطلب کیا کہ اہمیت میں, اوتھینٹسٹی میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ قل اللہ, تو تم خود ان سے کہو, انہیں وہ جو کچھ بھی کہیں لیکن تم ان سے کہو کہ اللہ, کہ اگر مجھے گواہی چاہیے, خود توحید پر گواہی چاہیے, حق پر گواہی چاہیے, ان سے پوچھو کہ کون سب سے بڑھ کر ہے گواہی کے لیے, اور پھر کہو اللہ. اب کیوں کہو اللہ, اس کا ثبوت کیا ہے؟ شہیدم بینی و بینکم, خدا گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اچھا, شہید کا معنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان کے لحاظ سے شہید کا جو ورڈ ہے یہ کس وزن پر ہے؟ فعیل پر ہے, فعیل, فا عین یہ لام, فعیل. تو عربی زبان کے اندر جو ابواب اور اوزان ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خاص میننگ کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فعیل کا جو وزن ہے, یعنی کہ ایک فعل سے جب آپ یہ بناتے ہیں کام, فعل کیا ہے؟ شہدہ, یعنی گواہی دینا یا گواہی دی, اس سے مختلف اوزان پر مختلف وہ بنتے ہیں, جیسے شہادتن, شہادتن, شہیدن. تو شہید جو ہے جب اس وزن پر آپ فعل کو لے کر آتے ہیں تو وہ فاعل اور مفعول دونوں کے طور پر اب استعمال ہوتا ہے, یعنی فاعل کام کرنے والا بھی, گواہی دینے والا بھی, اور مفعول یعنی جس پر گواہی دی جائے. تو شہید کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں, یعنی یہ بطور فاعل بھی آ سکتا ہے, بطور مفعول بھی آ سکتا ہے. ٹھیک, تو شہید کا اصل معنی یہ ہے. تو اگر مفعول کے طور پر ہوگا یعنی جس پر گواہی دی گئی یا دی جائے, اور شہید فاعل, تو اگر اچھا فاعل کے طور پر آئے گا تو فاعل کی نارمل ترکیب ہے فاعل, تو اس شاہد بنے گا نارمل, اگر آپ یعنی گواہی دینے والا یا گواہ. تو اب شاہد اور شہید میں پھر کیا فرق ہے؟ یعنی اگر ہم گواہ, گواہی دینے والے کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم شاہد کیوں نہیں کہہ رہے؟ شاہد کا ورڈ بھی ہے لیکن شہید کیوں لا رہے ہیں؟ تو اگر اس وزن پر آپ لائیں گے شہدہ کو, تو اس میں اس کو اگر یہ بطور فاعل ہے تو اس میں شدت پیدا ہو جائے گی, یعنی بہت اچھے سے گواہی دینے والا. یعنی اگر آپ اس کو, میں اور آپ کی قرآن فہمی کے لیے آپ کو تھوڑی ہیلپ کر دوں, کہ آپ دیکھیں کہ خدا کے لیے جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں نا قرآن میں, وہ سب اسی وزن پر ہیں. عالم نہیں ہے, علیم ہے, خابر نہیں ہے, خبیر ہے. ٹھیک, یعنی کہ جب آپ علیم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ علم رکھنے والا, خبیر یعنی بہت زیادہ خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے, نارمل آپ اس کو اس پر لائیں گے فاعل کے وزن پر تو ایک کام کرنے والا ہے, لیکن جب آپ اسی فاعل کو فعیل کے وزن پہ لے جائیں گے تو یعنی اس کام میں شدت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک جی, تو قل اللہ شہیدم, تو یعنی اب یہاں پر شہید بمانے مفعول نہیں ہوگا, یعنی خدا پر کوئی وہ سینس نہیں بن رہا. قل اللہ شہیدن یعنی کہہ دو اللہ شہید گواہ ہے, بہت اچھے سے گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اب کیوں گواہ ہے اور کیسے ہم اس کی گواہی کو قبول کریں؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اور میرے اوپر وحی کی گئی ہے, میری طرف وحی کیا گیا ہے حاضر القرآن, یہ قرآن جو تمہارے سامنے جو تمہارے ہاتھوں میں. کیوں اس کو وحی کیا گیا ہے میری طرف؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں. انذار کا معنی بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا جو ہم نے پہلے بتایا تھا. انذار کا معنی لفظی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈرانا, عام طور سے آپ کہتے ہیں اس کا معنی ڈرانا, نذیر و بشیر. انذار یعنی ڈرانا, لیکن ڈرانے کا جو ورڈ ہے نا خالی اگر آپ یوز کریں گے تو یہ مسلیڈنگ ہے. ڈرانا, پیغمبر آگے ڈراتے نہیں ہیں کسی کو, بلکہ اس کا پراپر ترجمہ ہوگا خبردار کرنا, خبردار کرنا. ہاں یعنی کہ ایک تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی ایک سفر ہے, اس سفر کے اندر بہت سارے خطرات ہیں, اندرونی ہیں, بیرونی ہیں, تمہارے دشمن ہیں, مسائل ہیں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے آگہی اور انفارمیشن پرووائڈ کرنا اور تمام اس کے سلوشنز بھی دینا, کہ جب شیطان تمہارا رستہ روکے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, جب تمہارا نفس امارہ تم کو بہکائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, اینڈ سو آن. یہ انذار ہے. ٹھیک ہے, تو انذار ایک بہت بڑا کام ہے. انذار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی وہ مطلب ڈرانے والی حدیثیں یا آیتیں سنا دیں, انذار اس کو نہیں کہتے. صحیح, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, کہ جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں. وَمَن بَلَغَ, اور یہ قرآن جہاں جہاں تک پہنچے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو رسول خدا جا کے تو نہیں قرآن سنائیں گے, یہ سنا سکتے, لیکن یہ قرآن جو ہے یہ خدا کے نظام کے تحت یہ پھیلے گا اس کا پیغام, تو جہاں جہاں تک پہنچے, جس جس تک پہنچے اس کے لیے یہ وحی کیا گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ خدا کی شہادت کی بنیاد کیا بن رہی ہے, ہم کس بنا پر قبول کریں کہ خدا گواہ ہے, خدا شہید ہے, وحی کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, یعنی خدا اپنے گواہ ہونے کا ثبوت کس چیز کو بنا کر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے؟ اس وحی کو جو قرآن کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یا ہم تک پہنچی ہے. اور یہ ایک جملہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا بھی ہے, یہ روزانہ کی دعا میں, اعتمد علیک بحرمت القرآن, یعنی اے خدا میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں, تجھ پر ٹرسٹ کرتا ہوں قرآن کی حرمت کے ذریعے سے. یعنی یہ قرآن ہے اور اس کے اندر موجود جو وحی کا پیغام ہے یہ ہمیں حقیقتاً خدا سے کنیکٹ کرتی ہے اور خدا کے بارے میں آگہی دیتی, جس کی وجہ سے ہم یعنی اس بات کو قبول کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ ہاں خدا ہم پر گواہ ہے یا وہ ہم پر شہید ہے. ٹھیک ہے, اب اچھا, اب یہ والی دلیل جو ہے نا ظاہراً اگر ہم بہت آنیسٹی کے ساتھ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت کمزور ہے, کیونکہ ہم قرآن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. قرآن ہمارے لیے یعنی جیسے جو بہت افسوس کی بات ہے اس وقت کی امت مسلمہ کے لیے جو بن چکی ہے اوور آل, وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ آج کے مسلمان کے لیے کوئی خاص اہمیت کا حامل ہے نہیں. یعنی جو ہماری زندگی جو ہم دین کے نام پر گزارتے ہیں اگر آپ اس کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ نکالیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ کتنا قرآن موجود ہے، تو آپ خود ہی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی خاص اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کی قرأت کر لیں، تلاوت کر لیں، ثواب حاصل کر لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، مطلب بیماری شادی کے موقع پر اس کو یوز کر لیں، یہ سب کر لیں، لیکن اس کے ذریعے سے قرآن کی بنا پر ہماری زندگی ڈیفائن ہو یا ہمارا خدا پر اعتماد اور ٹرسٹ قائم ہو اور ہم خدا کی گواہی اور شہادت کو پہچانیں اور اس پر دلیل بنائیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے سے لوگوں کے کو چھوڑ کر۔ ٹھیک، تو میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو انذار کروں اور جس جس تک پہنچے وہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم وہ ہو کہ تم جو ہو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کی معیت میں دوسرے الہ بھی ہیں، دوسرے خدا بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں جن کی پرستش کی جائے۔ قُلْ لَا أَشْهَدْ، اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو تم جتنی بھی کسی کو کی خدا کے ساتھ گواہی دیتے رہو، میں ایسی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوں۔ اور کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے خدا کو وحی کے ذریعے سے یا وحی کی بنا پر پہچانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پورا اس نظام کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو وحی خداوندی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے حقیقتاً کہ خدا کون ہے، کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اس کا ہم سے تعلق کیا ہے۔ قل انما ہوا الہ واحد وإنني بریء مما تشرکون، اور آپ یہ کہیں کہ بے شک تمہارا الہ واحد ہے، نہ کہ ثنویت، ثنویت یعنی دو، نہ کہ ثلاثہ تین جو کرسچینٹی، اس قسم الہ الہ واحد ہے۔ وإنني بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں، الگ ہوں، جدا ہوں، علیحدہ ہوں اس ہر چیز سے کہ جو تم شرک کر رہے ہوتے ہو، تمہارے شرک سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس آیت میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں آپ کے جو ہیں تین باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات خدا کا گواہ ہونا، خدا کا گواہ ہونے پر دلیل وحی کا نازل ہونا اور ہمارے ہاتھوں میں وحی کا آنا بصورت قرآن، اور تیسری منزل پر یہ کہ اس وحی سے یا قرآن پر اعتماد کرتے ہوئے الہ الہ کے واحد ہونے پر گواہی دینا اور لوگوں کے شرک سے اپنے کو بری کر لینا، دور کر لینا۔ ٹھیک، تو یعنی کہ جو قول خدا کی شہادت ہے یا گواہی ہے وہ اس پر کہاں سے اعتماد پیدا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ بصورت بذریعہ قرآن۔ اور اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ قرآن نے کتنے مقامات پر چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ، تین یا چار مقامات ہیں، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ یونس میں ہے، کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات میں کوئی بھی شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پہلے تھا کہ دس سورتیں لاؤ، پھر ایک سورت لاؤ اور شاید آخر میں ایک آیت کا بھی ہے، تو اس کے مثل ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور خدا سے ہٹ کر جتنے بھی تمہارے شہداء ہیں، یعنی کہ جو جھوٹے گواہ ہیں جن کو تم گواہ بنا کر لاتے ہو اپنے شرک پر، ان سب کو بلا لو، سب کو شامل کر لو، اور اس کے مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بس اس آگ سے بچ کر رہنا، وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور جو تیار کی گئی ہے، آمادہ ہے کافرین کے لیے. ٹھیک، تو یعنی یہاں سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن میں موجود اللہ کی گواہی کو پڑھنے یا سمجھنے یا پہچاننے کے قابل نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر حقیقتاً اس کے لیے جو ہے نا، یعنی اگر ہمارے دین پر ہم خدا کو گواہ نہیں بنا لا پا رہے، تو پھر یقیناً کوئی اور گواہ بن کر آئے گا. اور وہ گواہ اگر ہم فارچونیٹ ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، تو کچھ ہماری بچت ہو جائے گی. اور اگر وہ گواہ جو ہے وہ خدا کے علاوہ ہے، کیونکہ جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے دین و مذہب کے حوالوں سے، وہ یہ ہے کہ خدا کے نام پر بے تحاشا جھوٹ بولا گیا ہے، خدا کے نام پر بہت زیادہ گمراہی پھیلائی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ زندگی میں، دنیا میں جتنا جھوٹ اور گمراہی ویسے پھیلائی گئی ہے نا، خدا اور دین کے نام پر پھیلایا گیا جھوٹ اس سے کم نہیں ہے، ان والیوم اس سے کم نہیں ہوگا، اتنا زیادہ ہے. تو پھر اگر ہم خدا کی گواہی کو پڑھنے کے یا اس کو درک کرنے کے یا اس کو ایکنالج کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی اور اپنی گواہی لے کر ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں اس رستے سے ہٹا دے گا. ٹھیک ہے، والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یعنی خدا خود اپنی توحید پر گواہ ہے، خدا خود اپنے پیغمبر کی رسالت پر گواہ ہے، خدا خود اپنے ولی اولیاء کی ولایت پر گواہ ہے، اگر ہمیں وہ خدا کی گواہی نہیں سمجھ میں آ رہی، یا خدا کی گواہی کو ہم نہ پڑھ پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ اس کو ہم درک کر سک رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس گواہی پر پھر کوئی اور آئے گا، اس جگہ کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں نا کہ یعنی جیسے آج کل کے دور میں، آج کل کے دور میں جو سارے یہ فتنے اور فساد جو برپا ہو رہے ہیں، یعنی دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گواہ، یعنی گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم دا وٹنس آن دا ٹروتھ آف دس ریلیجن، میں وٹنس ہوں، میری بات مانو. تو اگر آپ کو خدا کی گواہی نہیں سمجھ میں آ رہی، تو پھر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر اس کی بات سن لیں گے. اور خدا کی گواہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن، وحی، پیغام وحی. ٹھیک، اور obviously وحی کے ساتھ ساتھ جو ہستیاں، جو اللہ کے نمائندے، پیغمبر اور اوصیاء پیغمبران، خلفاء الہی جو اس کے ساتھ ہیں. اچھا، میں خالی ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بالکل ہی تشنا نہ رہ جائے. قرآن کے بارے میں یا قرآن کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھا، دیکھا، سمجھا، آپ کو کیا چیز لگتی ہے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ قرآن میں، کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ کلام خدا ہے یا اس میں خدا کی گواہی موجود ہے، جو میں سمجھ سکتا ہوں؟
ایک واضح طور پہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ قرآن میں اپنی تصدیق خود بھی کرتا ہے کافی مقامات. اس وقت بالکل ذہن میں نہیں آ رہا.
ہاں، بہت ساری جگہوں پر
ہوتا ہے انٹر لنک اور کو ریلیشن، وہ چیز جو ہے اس چیز کو اور پختہ کرتا ہے
جی.
ابسٹریکٹنس ہے اس میں، ہر چیز ابسٹریکٹ ہے اور اس کو پلیئرز میں وہ کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے
ہیں. ہاں، یعنی کہ قرآن جو ہے، اگر آپ نوٹ کریں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے لگیں تو پھر آپ کو حقیقتاً حسن کلام سمجھ میں آتا ہے. وہ اس کا کیوٹک ہونا ہے, بے ترتیب ہونا ہے. یعنی قرآن کو اگر آپ ویسے پڑھیں جو ابھی موجودہ ترتیب ہے, آپ کو لگے گا اچھا یہ ابھی بات ہو رہی ہے, دس آیتوں بعد کچھ اور شروع ہو گیا, پھر کوئی اور بات آ گئی, پھر کوئی اور بات آ گئی. یعنی باقاعدہ اس کا, اس کو ویسے عربی میں کہتے ہیں مبوب. مبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ابواب میں تقسیم کرنا, چیپٹرز بنانا. اگر کوئی بندہ بھی ایسی کوئی کتاب لکھے تو آپ کہیں بھائی یہ کیا درد سر ہے, ہے نا. یعنی کہ کوئی ٹاپک نہیں, کوئی چیپٹر نہیں ہے. آپ اگر مثال کے طور پر ایک سورے کا نام لیتے ہیں, سورہ از ناٹ اے چیپٹر کہ جس میں کسی ایک ٹاپک پہ بات ہوئی ہو. یعنی دس آیتیں ایک موضوع پہ بات کر رہی ہوتی ہیں, پھر ادھر چلا جاتا ہے, پھر کچھ اور موضوع آ جاتا ہے, پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ ایک چیپٹر تھوڑی ہے. یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے. اور اس میں ہی جو ہے نا وہ حسن ہے کلام کا, کہ اس ظاہراً بے ترتیبی کے اندر جس طریقے سے معارف کو بیان کیا گیا ہے وہ امیزنگ ہے. وہ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس انداز سے کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا کہ اتنا بے ترتیب لکھا جائے اور اس کے اندر سے اتنے معارف نکل کے سامنے آئے اور اتنے حقائق روشن اور اجاگر ہو جائیں. یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ جو یعنی دنیا کی کوئی کتاب اس طرز پہ نہیں لکھی گئی ہے, کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس آپ کسی ایک کو ایسے, آپ کچھ بھی نام دیں ایسے, لیکن کوئی ایسے لکھ نہیں سکتا. اس طریقے سے لکھنا ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے اس انداز سے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر ایسے معارف پرو دے, پنہا کر دے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد دوسرا اس کا جو بہت ایک عجیب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, یہ کوئی ایک ساتھ اتری ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں 23 ایئرز یا 22 ایئرز میں یہ آیتیں آئی ہیں اس عرصے میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو بیانات موجود ہیں وہ ان بیانات کے ساتھ صورتوں کے جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں کتنے اچھے طریقے سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک مثال ہے کہ سورہ والنازعات جو ہے, جس کا نمبر 79 ہے, یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر فرعون کے بارے میں کچھ جملے ہیں, یعنی وہ جملہ جو ہے انا ربکم الاعلا اور اس قسم کے, یہ سورہ والنازعات میں. اور اس کے بعد یعنی کافی عرصے کے بعد مدینے وغیرہ میں جو صورتیں آئی ہیں اور ان کے اندر, یہ کئی سالوں کے بعد سورہ طہٰ ہے یا سورہ قصص یا سورہ شعراء, سورہ اعراف. اب ان کے اندر جو واقعات ہیں نا وہ بالکل آپ اس کو دیکھیں گے نا لائک پیسز آف پزل فٹ ہو جائیں گے, وہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے. پھر قرآن نے جو لینگویج یوز کی ہے, قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی لینگویج بالکل انکنونشنل ہے. یعنی قرآن کی لینگویج ایسی ہے کہ یا تو آپ اس کی خدمت میں بیٹھ کر اپنی ایگزسٹنگ نالج کو انہانس کریں تو آپ قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو کچھ ہمیں دنیا کی زندگی سے پتا ہے اس کے اندر قرآن کو لا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ ساری گڑبڑ ہے. صحیح, یعنی قرآن آپ کو لے جاتا ہے بیونڈ دا باؤنڈریز آف یور ایگزسٹنگ نالج. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم والی, کہ جب انہوں نے تارے کو دیکھا اور تارا غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا انی لا احب الافلین. اب یہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ میں غروب, حالانکہ آپ بات کر رہے ہیں رب کی کہ کیا یہ میرا رب ہے, اور آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں انی لا احب الافلین کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یہ بہت ہی مطلب عجیب سی بات ہے نا کہ بھائی آپ کہیں میرا رب نہیں ہے, یہ کیا کنکلوژن ہے؟ تو جیسے وہی میں نے کہا کہ یہ انداز بیان اگر نارمل آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیوٹک لگے گا کہ عجیب ہی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں. تو قرآن اور معصوم کی پتہ ہے ایک بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ان کا پورا سسٹم اس طریقے سے بلٹ ہوا ہوا ہے کہ جو اہل ہے نا صرف وہ انٹر ہو پاتا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں, باقی سب باہر نکل جاتے ہیں. یعنی جو الہی نظام ہے نا وہ اس طریقے سے پورا گیئرڈ ہے کہ جو نااہل ہے نا, جو اس کے قابل نہیں ہے, جس کو خدا قبول نہیں کرتا ہے, کیونکہ پہلے انسان کی شخصیت قبول ہوتی ہے, پھر خدا اس کے بعد اسے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رشتے میں جوڑتا ہے. تو جس کی شخصیت قبول نہیں ہوتی نا وہ انہی ساری چیزوں کو دیکھ کے باہر نکل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی جس کا کوئی سر سے پیر ہی نہیں مل رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاذا ربی اور آپ نتیجہ دے رہے ہیں لا احب الافلین, یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور اس قسم کے بہت, یعنی بہت ہی انکنونشنل وے میں, کہ جب ہم یعنی نارملی جب ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں اور اس کو مطلب ہم اپنے لحاظ سے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے معنی گڑبڑ سڑبڑ ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. ٹھیک. تو بہرحال یعنی کہ یہ میں نے کہا کہ اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل خدا کے ساتھ رشتے کی یا خدا کے ہمارے اوپر یا دین پر گواہ ہونے کی وحی الہی ہے جو بصورت قرآن ہماری نظروں میں موجود ہے, تو کیا وہ گواہی یا وہ چیز ہم ریڈ کر پاتے ہیں وہاں سے؟ یہ نہیں کر پاتے. یہ قرآن ہم پر گواہ بنتا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کوسچن بنتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ اب جو چھٹی دلیل تھی وہ کیا تھی؟ دلیل برہان شہادت خدا, یعنی خدا خود گواہ ہے, خدا خود گواہ ہے. اور خدا کے گواہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ وحی جو اس نے اپنے بندے پر کی اور جس میں اس نے ہمارے لیے تمام دلائل کو واضح اور روشن کر کے پیش کر دیا کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یعنی خدا جو ہے وہ خود ہمارے تمام امور پر یا زندگی پر گواہی رکھتا ہے, وٹنس ہے. پھر ساتویں جو دلیل آتی ہے وہ برہان ولایت ہے. ولایت کا معنی جو ہے وہ بنیادی طور پر لغوی اعتبار سے ہوتا ہے قربت, تقرب. اور ولایت اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے دوستی میں, برادرہڈ میں یا گارڈین شپ میں. یعنی جو قربت ہے وہ اپنے آپ کو کیسے مینیفیسٹ کرتی ہے, کتنی شکلوں میں, یا دوستی کا رشتہ ہوگا یا برادرہڈ اخوت ہوگی یا سرپرستی ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کہ ایک دوست دوست ہے, فرینڈ فرینڈ, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. جو قرآن میں آیا کہ مؤمنین اولیاء و بعضہم, کہ جن میں فرینڈ شپ ہے, قربت ہے, تو یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. یا وہ جو رشتہ اخوت ہے بھائی بھائی, وہ ایک قربت ہے, وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. یا پھر باپ دادا استاد جو سرپرست ہیں, یہ اپنے نیچے والے کے ولی ہیں. لیکن ان ساری ولایتوں کے اوپر جو ولایت ایگزسٹ کرتی ہے, جو تمام ولایتوں کی بنیاد ہے, وہ ولایت خدا ہے. اور اس چیز کو قرآن کریم کی آیتوں میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر ولی کے طور پر نہ صرف اور صرف خدا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آتی کہ ولایت مطلقہ جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے, اور باقی تمام ولایتیں اس ولایت کے سائے میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا اس ولایت کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک. تو وہ یہاں بھی جو آیت بیان کرتے ہیں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 ہے. قل, اور یہ سورہ انعام کا جیسے آپ میں اب کچھ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا نام انعام جو ہے نا بہت عجیب ہے، مسلیڈنگ ہے. اس سورہ کا نام ہونا چاہیے سورۃ المعارف. جتنے معارف و حقائق اس سورہ میں ہیں نا بہت کم اس کی میچنگ ہیں. اور اس سورہ کے بارے میں روایتوں میں یہ موجود ہے کہ یہ باقاعدہ 70,000 ملائکہ اس کو اسکورٹ کر کے، یعنی یہ فقط جبرائیل نہیں لائیں بلکہ 70,000 ملائکہ اپنی حفاظت میں، اپنے گھیرے میں اس کو لے کر اور رسول خدا پر نازل ہوئے. تو یہ بہت ہی اعلیٰ معارف اس کے اندر موجود ہے سورہ انعام میں. اور کم از کم اس سورہ کی 165 آیتیں 165، اس میں 40 آیتوں کے اندر نا قل سے شروع ہوا ہے، جنہیں پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ تم کہو، یہ بات کہو، بیان کرو، اعلان کرو، یہ خبر دو، یہ حقیقت ظاہر کرو. قل، آپ کہیے، بتائیے ان کو. اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں خدا کے غیر کے علاوہ، خدا سے ہٹ کے کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے اڈاپٹ یا ایکسٹریکٹ، ٹھیک ہے، اختیار کرنا، یعنی اڈاپٹ یا ایکسٹریکٹ، کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اتخاذ کر لوں ولی. فاطر السماوات والارض، وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے؟ فاطر، تو فاطر کا معنی کیا ہوگا؟ بنیاد رکھنے والا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ، اور وہ ہی کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا. یہاں پر کھلانے کا مطلب کہ تمام ضروریات کا پورا کرنے والا وہی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی ضرورت کا پورا کرے، یا خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل، کہہ دیجئے، انی امرت، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ جو خدا کی ولایت کے آگے جھکنے والے ہیں، اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، میں ان میں سب سے پہلا ہوں. یعنی دوسرے کو بتانے سے پہلے میں خود وہ ہوں کہ جو ولایت خدا کو تسلیم کرتا ہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرقین میں سے نہ ہو جانا. یعنی اس کا مطلب کیا کہ جو ولایت میں شریک کرے وہ مشرق ہے، جو ولایت میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ مشرق ہے، ٹھیک. اچھا، اس آیت پر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، اور میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو مطلب پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو زیادہ اہم ہے. کہ اس آیت میں توحید کی اہمیت کے لیے کلمہ غیر اللہ آیا ہے، کہ کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بنا لوں، اتخاذ کر لوں ولی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں پھر تھوڑی سی عربی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اس میں فعل جو کام ہے وہ کب آ رہا ہے؟ اس کے کتنے قل، کہہ دو، آ یعنی کوسچن، ڈو آئی، آ یعنی عربی میں کہتے ہیں کوسچن، انٹروگیشن، استفہام. غیر اللہ یعنی یہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹ، کہ اللہ کا غیر، اتخذو میں اختیار کر لوں ولیاً، ایک ولی کے طور پر. تو اس میں جو آبجیکٹ ہے وہ پہلے آ رہا ہے، جو فیل ہے وہ پہلے آ رہا ہے؟ آبجیکٹ پہلے آ رہا ہے، فیل بعد میں چلا گیا. جی، قل اغیر اللہ ہی اتخذو ولیاً، تو اس کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہمیت توحید کے لیے سمجھانے کے لیے کلمہ غیر اللہ کو فعل پر مقدم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا عربی کے اندر ترکیب کیا ہوتی ہے کہ جس کو زیادہ اہمیت دینا ہوتی ہے اس کو آپ پہلے لے آتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو نکرہ استعمال کرتے ہیں. نکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ وداؤٹ اینی آرٹیکل دی ال کے بغیر استعمال کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے سینٹینس میں تو یہ طریقے یوز ہوتے ہیں. بالکل پہلے آ سکتا ہے, لیکن اگر آئے گا تو کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ہاں, یعنی کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا زور کس پر ہے, زور ہے غیر اللہ پر کہ کیا غیر اللہ کو میں اتخاذ کر لوں بطور ولی. ٹھیک ہے, اس چیز پر زور ہے. اور جس کا جواب کیا ہوگا, اس کا جواب کیا ہوگا, یعنی کہ ایک سوال جو ہوتا ہے, جیسے استفہام کے میننگ کیا ہوتے ہیں, استفہام عربی میں, سوری اگر میں زیادہ ٹیکنیکل ہو رہا ہوں, استفہام کا معنی کیا ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ انٹروگیٹو. استفہام کا مطلب ہے دوسرے کے فہم کو طلب کرنا. یعنی دوسرے کے فہم کو جب آپ طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو سمجھ میں آیا, تو آپ obliged ہیں ٹو آنسر کہ ہاں یا نہ کہیں گے آپ. تو استفہام جہاں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صرف question نہیں ہے بلکہ آپ دوسرے سے آنسر مانگ رہے ہیں. تو اب جو یہ استفہام ہے کہ یعنی کیا میں غیر اللہ کے سوا کسی کو اتخاذ کر لوں ولی, تب دوسرا جواب دے گا نا. ٹھیک, تو اب اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن اس کا جواب نو ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اور کیوں نہیں کروں گا؟ فاطر السماوات والارض, اس لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا قائم کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے تو یہ اس کے دماغ کا خلل ہے. ٹھیک ہے, یہ انداز ہے قرآن کا. جس
انداز
تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کا جو یہ انداز ہے نا, اس انداز سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جی جی, ہاں اس میں بھی فاطر کا ورڈ انہوں نے یوز کیا نا. ٹھیک, تو یہ سوال, اب سوال کے جواب میں یہ نہیں کہ نہیں ہاں یا نہیں, بلکہ اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہے, فاطر السماوات والارض. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہی تو وہی تو میں, یہ وہ بلاغت ہے جس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا. یہ بلاغت انسانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بلاغت نہیں ہے جو انسان سیکھ کر یا بہت زیادہ لٹریری ہو کے حاصل کر لیتا ہے, یہ وہ بلاغت نہیں ہے. بات سمجھ ہو رہی ہے؟ بہت ہی عجیب انداز ہے بات کرنے کا, بہت ہی عجیب انداز ہے کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی اتخاذ کر لوں. اور پھر فاطر السماوات والارض, اور یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہوا یا واللہ فاطر السماوات, وہ فاطر السماوات والارض, یعنی جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی اختیار کر لوں. ٹھیک, میں سمجھ میں آ رہی. اور وہ ہوا یطعم ولا یطعم, اور وہ صرف فاطر نہیں ہے, یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو حقیقی مالک ہو, جو بنیادیں رکھنے والا ہوتا ہے وہ حقیقی مالک ہوتا ہے نا. یعنی فار ایگزامپل ہم بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے اون کرتے ہیں کہ کسی اور نے بنا کے ہم کو دی ہوئی ہوتی ہیں, کسی اور نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہوتی ہے, کسی اور نے چیز, تو اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہوتا ہے. لیکن جو بنیادیں رکھنے والا ہوتا ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے, وہ خود ہے فرام دا بگننگ, فرام دا اوریجن وہی مالک ہے. ٹھیک, اچھا وہ فاطر ہے, تو تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو دلچسپی ہے نا وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز سے ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ کہ ٹھیک ہے فاتر ہے, میری پرابلم کون سالو کرے گا؟ تو یہ کیونکہ ہمیں اور آپ کو کس سے زیادہ دلچسپی ہے کہ خدا فاتر و خالق ہے یا خدا میری ربوبیت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو ہماری دلچسپی ربوبیت سے زیادہ ہے کہ میری ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں, میرے مسائل ہیں, میں ہر دن کے حوالے سے مجھے ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی, وہ کون دے گا, وہ کہاں سے آئیں گی. تو اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ صرف فاتر نہیں ہے بلکہ وَهُوَ يُطْعِمُ, کہ وہی کھلانے والا یعنی تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے. اچھا اگر کوئی ضروریات پوری کرنے والا ہے تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ خود ضرورت مند ہو, ہوتی ہے نا. یعنی آپ اگر کسی کی ضرورت پوری کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں غنی ہو گیا, میں بھی تو ضرورت مند ہوں, میں بھی تو حاجت مند ہوں. تو وَهُوَ يُطْعِمُ, وہ کھلانے والا ہے, لیکن وہ کھلانے والا ہے جس کو خود کھانے کی حاجت نہیں ہے. تو اب اس سے ہٹ کر, یعنی کہ جو خود غنی ہے, جو محض عطا کرنے والا ہے, جو تمہاری تمام ضروریات سے باخبر ہے, جو ہر چیز کی بنیادوں کو اپنے قبضے قدرت میں رکھنے والا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤ گے؟ ٹھیک ہے, یہ برہان ولایت ہے. یعنی یہاں سے کہ جو اس طریقے سے, یعنی جو اس انداز سے تمہارا یا اس حیثیت میں تمہارا ولی ہے یا تمہاری سرپرستی کرتا ہے اور کر سکتا ہے, کیا تم اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ گے؟ تو برہان کی جو بات ہے نا وہ بنیادی طور سے کیا ہے کہ برہان عقل کو دعوت دیتی ہے, عقل کو بیدار کرتی ہے. کہ یعنی جب ہم براہین کی بات کرتے ہیں, ادلہ یا دلائل کی بات کرتے ہیں, آرگیومنٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ کس کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں؟ میری اور آپ کی عقل کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں عقلی طور پر پرووک کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو دلائل ہوتے ہیں, جو براہین ہوتے ہیں, وہ مختلف لیولز پر ہوتے ہیں. تو حقیقتاً جو سب سے بزرگ دلیل ہے وہ, اور جو لوگ سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں, وہ ہیں کہ جو شہود کی منزل پر آ جاتے ہیں, کہ جو خالی سمجھ نہیں رہے ہوتے, جو ریزننگ دینے کے یا ریزننگ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے, بلکہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ خدا کو ہر جگہ پر, جو امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل اور اس کی معیت اور اس کے آخر میں خدا کو دیکھا. ٹھیک ہے, قبلہ ومعہ, تو وہ اصل وہ ہے دلیل. اس سے کمتر درجے پر جو دلیل ہے وہ یہ کہ انسان خدا کو اپنے اندر دیکھے, اپنی ذات میں دیکھے, اپنی ذات میں مشاہدہ کرے, اپنی ذات میں درک کرے خدا کو, اور اس چیز کا آپ کے پاس جو بہترین موقع ہوتا ہے وہ آپ کی نماز ہے اور آپ کا تلاوت قرآن ہے. کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں نا, یہ خود معصومین علیہ السلام کے کلمات سے ثابت ہیں. نماز میں مشاہدہ ربانی اور قرآن میں, کہ جس میں انہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ قرآن کی یہ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں آپ بے ہوش ہو گئے. تو اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ میں جب وہ پڑھ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ تو یعنی میں اس حالت میں یا اس کیفیت میں آ گیا کہ گویا اس کلام کا نازل کرنے والا خود یہ کلام کر رہا ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ جب یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے اگر تجلی آئے گی نا, تو وہ عام طور سے بدن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یہ تو معصوم کا بدن ہے کہ جو برداشت کر جاتا ہے. یعنی رسول خدا تھے کہ جو جن کا بدن جو تھا نا وہ وحی کے آنے کو برداشت کر لیتا تھا. ورنہ اگر ہم جیسوں کو سمجھیں آپ, وہ جو چیز ہوتی ہے کہ کسی میں آپ 10,000 وولٹ کا کرنٹ دوڑا دیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو برداشت کر لیتی ہیں, لیکن ہر اپلائنس اور ڈیوائس تو نہیں کر سکتی. ٹھیک, تو یہ برہان ولایت ہے. اچھا آخری, سوری, جو میں ایک بات پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا کہ جو اس میں, یعنی اس کو ایک حد تک مکمل کر دے اس بحث کو, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس چیز کو بار بار بیان کیا ہے, اور اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ کہ زیادہ تر افراد, زیادہ تر لوگ ولایت کی شناخت میں خطا کرتے ہیں, یعنی اپنی زندگی میں اپنا ولی, اپنا سرپرست, اپنا گارڈین, اپنا راہبر اور رہنما کس کو بنائیں, اس میں وہ خطا کرتے ہیں, اور کبھی وہ غیر خدا یعنی فرشتے یا انسانوں میں سے مقدس ہستیاں یا اجرام فلکی, ان سب کو اپنا سرپرست اور اپنا رب بنا لیتے ہیں یا ان کی الوہیت کے قائل ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں, کچھ لوگ وہ انبیاء کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں, مثلاً نصارہ یا عیسائی کے جو تثلیث کے عقیدے کے قائل ہو گئے, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بزرگوار کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا یا وہ کچھ سمجھنے لگے, تو وہاں پر ان کے لیے جو خدا نے بتایا ان کو, وہ کیا بتایا کہ تمہاری توجہ ہونا چاہیے اس کی طرف جو نیاز اور حاجت نہ رکھتا ہو. یعنی اگر تم کسی کو اپنا ولی و سرپرست بناؤ تو تم اس کے پاس جاؤ جو خود حاجت مند اور نیاز مند نہ ہو. اور پھر خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, کہ مسیح مریم کے بیٹے کچھ نہیں ہیں مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. وہ امہ صدیقتن, اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں. کانا یا کلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اب کھانا کھانا بذات خود حاجت ہے, بذات خود حاجت و ضرورت ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات, تو پس تم نظر کرو کہ ہم ان کے لیے کس طریقے سے نشانیوں کو روشن کرتے ہیں. ثم منظر انا یؤفکون, اور پھر یہ دیکھو کہ وہ لوگ کس طریقے سے بہک کر کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک, اب یہ آیت قرآن ہے. تو نیاز مند جو ہے, جس کو خود ضرورت ہے, وہ کیسے دوسرے کی حاجت کو دور کرنے کا مالک بن سکتا ہے, کہ یعنی کہ جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا, جو اس کا فاطر ہے, جو کھلاتا ہے لیکن کھانے کی حاجت نہیں رکھتا, تو وہی تمہارا ولی بھی بننے کا حقدار ہے اور وہی تمہاری ربوبیت کا بھی حقدار. ٹھیک, تو انشاءاللہ اس گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے کہ رفتہ رفتہ ہم ٹائم کے اس سے آ جائیں, ذرا سیٹ ہو جائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.